بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کا بہت بڑا علم کا جو ذریعہ ہے لوگوں سے تعارف کا وجہ بنی وہ ویڈیوز ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم اہل علم علماء ہوں یا عام لوگ غامدی صاحب کے مختلف کلپس کو دیکھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یہ بحث بھی ہمارے ہمیشہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں لیکن ان پہ بڑی مختصر بات کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب سے اس پہ ہم تفصیلی تبادلہ خیال کریں اور یہ جانیں کہ انہوں نے جو کچھ علمی کام پوری زندگی میں کیا ہے وہ کام کہاں پایا جاتا ہے. اہل علم علماء اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ غامدی صاحب کا جو لٹریچر ہے اس کا کیا تعارف ہے؟ جو مختلف کتابیں ہیں ان میں سے کون کسی کتاب کیا بات بیان کرتی ہے؟ اس کے مخاطبین کون سے ہیں؟ اور اسی طریقے سے بالعموم جو اہم موضوعات مختصر کلپس میں بیان ہو جاتے ہیں اس میں وہ کون سے صحیح جگہ ہیں جہاں سے لوگ استفادہ کریں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کتاب آتی ہے آپ کی وہ البیان ہے. آپ اکثر اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا بالعموم لوگ گفتگو کرتے ہیں مختلف آپ کے کلپس کے نیچے لکھتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی فلاں آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے, غامدی صاحب نے تو اس آیت کا حوالہ نہیں دیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں البیان اصلاً کیا ہے, کس مقصد کے تحت آپ نے لکھی, اور جب لوگ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کیا ناگزیر ہے ان کے لیے کہ وہ البیان کو دیکھیں؟
یہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے. آپ کے علم میں ہے کہ مذہبیات میں جو بات بھی کی جاتی ہے وہ میرا یا آپ کا کوئی فلسفہ نہیں ہو سکتا. مجھے اپنا کوئی فلسفہ, کوئی اپنی حکمت بیان کرنی ہے تو وہ میں اپنے حوالے سے بیان کروں گا. مذہب کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جائے گی اس میں بنیادی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہوگی. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے مدرسہ فکر میں قرآن ہی محور ہے, قرآن ہی مرکز ہے. مذہبیات میں ہر چیز اس سے شروع ہوتی اسی پر ختم ہو جاتی ہے, وہی فیصلہ کن اتھارٹی ہے, ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے. اس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید ہماری توجہات کا سب سے بڑا مرکز ہونا چاہیے. یہ کتاب آج نہیں نازل ہوئی, یعنی آج سے 1400-1500 سال پہلے نازل ہوئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, کہیں پڑی نہیں رہی, اس پر لوگ کام کرتے رہے. یہ کام دو ہی صورتوں میں ہوا ہے, یعنی اس کے الفاظ جملوں کی وضاحت, اور اگر کوئی دوسری زبان سامنے آ گئی ہے جیسے ابتدائی میں فارسی لوگوں سے سابقہ پیش آیا تو اس کا ترجمہ, اور پھر جس طرح کے اعلیٰ درجے کی ادبی یا علمی کتابوں میں کچھ شرح وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی شرح وضاحت, اس کو ہمارے ہاں تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ روایت مسلمانوں میں ابتدائی میں قائم ہو گئی تھی, خود صحابہ کرام نے تفسیر کے حلقے بنائے تھے جس میں وہ قرآن مجید پڑھاتے تھے, اپنے طالب علموں کو سکھاتے تھے. تفسیر اور ترجمے کا یا تفسیر اور مدعا کی وضاحت کا وہاں سے آغاز ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, اسی طرح دوسرے جلیل القدر صحابہ, وہ اپنے اپنے حلقے بنا کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. پہلے دور میں کوئی باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی گئی لیکن قرآن کی تعلیم کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہو گیا. لوگ کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال کرتے تھے تو اس کا جواب مل جاتا تھا انہیں. پھر وہ دور آیا کہ جس میں یہ اقوال لوگوں نے جمع کرنے شروع کیے. چنانچہ یہ طبری جو ہمارے ہاں تفسیر کی ایک بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے وہ انہی اقوال کا مجموعہ ہے, اگرچہ اس میں امام خود اپنی رائے اور اپنی ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جو اقوال زیادہ تر لوگوں کے ہاں معروف ہو چکے ہیں ان کا ذکر کر دیا جائے, ان کو وہاں جمع کر دیا جائے, ان میں سے کسی چیز کا استدلال بیان کرنا ہے تو وہ بھی سامنے لے آیا جائے اور اس کے ساتھ اپنی ترجیح بھی بیان کر دی جائے. یہ روایت اس کے بعد صدیوں سے قائم ہے, ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں لکھی گئی ہیں جن میں بعض چیزوں کو امہات کی حیثیت حاصل ہے, جیسے میں نے یہ تفسیر طبری کا ذکر کیا, پھر زمخشری کی کشاف ہے, پھر اسی طرح امام رازی کی, پھر طبری کا خلاصہ کیا ہے ایک لحاظ سے, امام ابن کثیر نے، تو یہ وہ بڑی بڑی تفاسیر ہے. یہی روایت ہمارے بر صغیر میں امام حمید الدین فرائی کی صورت میں ایک بالکل نئی شکل اختیار کرتی ہے. یعنی قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے اندر کیسے اترنا ہے، اس کی زبان کو کس طرح اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے ادب کو کہاں رکھ کے دیکھنا ہے، اس میں وہ ایک نئی دنیا بنانے کی پدا کرتے ہیں. اور انہی کے تلمیز رشید تھے امام امین احسن اصلاحی، وہ میرے استاد بھی ہیں. انہوں نے تدبر و قرآن لکھی ہے، بڑی تفصیلی تفسیر ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں خاص چیز جس کو نمایاں کیا گیا ہے وہ قرآن کا نظم ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یعنی آیتوں کی تاویل میں، تفسیر میں، اور خود قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے اسلوب میں گویا ایک طرح سے غیر معمولی مجتہدانہ بصیرت کا ظہور ہوا ہے اور ایک نیا مدرسہ فکر وجود میں آیا ہے. میں چونکہ انہی کا شاگرد ہوں تو میرے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا قرآن مجید کے نظم کو ہم ترجمے میں بھی واضح کر سکتے ہیں. یعنی تفسیر میں تو تدبر و قرآن میں بہت خوبی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. میں نے اس کا تجربہ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ ممکن ہے. چنانچہ پہلے مرحلے میں یہی خیال تھا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کر دیا جائے جس کو پڑھنے کے بعد، جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ربط و نظام نہیں محسوس ہوتا، وہ چیز ختم ہو جائے. وہ ربط و نظام کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایک لفظی سا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. با محاورہ ترجمے کا مطلب بھی یہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے لفظوں کو بیان کر دیا، جبکہ کسی کتاب کے مدعا کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے اسلوب میں لے آتے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ اپنے زمانے کی زبان بلکہ اسلوب بھی. قرآن مجید کا ایک بڑا منفرد اسلوب ہے اور بڑا غیر معمولی ہے، اس کو جب آپ لے آتے ہیں تو نظم آپ سے آپ واضح ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مجھے یہ خیال تھا کہ ایسا کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے ترجمہ کرنا شروع کیا. پھر ترجمے کی پدا کی تو اسی زمانے میں میرا بہت زیادہ رجحان ہو گیا اپنی کتاب میزان کی تکمیل کی طرف. وہ ایک بڑا ہی جاگسل کام تھا. میں پورے کے پورے دین کو، ایک طرح سے پورے کے پورے دینی فکر کو، دین تو اللہ کا دین ہے اور حتمی طور پر آ چکا، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ، دینی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بہت سے پہلو مجھ پر واضح ہو چکے تھے. اور میرا خیال تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے جو پورے دین کو بیان کر دے. میرا زیادہ رجحان اس طرف ہو گیا تو کبھی کبھی میں ترجمہ کر دیتا تھا، لیکن یہ کہ بہت یکسوئی سے میں نے وہ کام اس دوران میں نہیں کیا. 2007 میں پھر میزان پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تو میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ پھر البیان پر کام شروع کیا. اس وقت تک میری یہ بھی رائے بن چکی تھی کہ اس پر مختصر حواشی بھی لکھنا ہوں گے. چنانچہ یعنی تفصیلی تفسیر تو تدبر و قرآن تھی ہمارے مدرسہ فکر میں، اور اس سے پہلے امام فرائی کی تفاسیر بھی ہے، یعنی بعض چھوٹی صورتوں کی تفسیر انہوں نے لکھ دی، سورہ بقرہ کے بھی ابتدائی حصے کی تفسیر لکھ دی. میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس پر مختصر حواشی بھی لکھے جائیں. یعنی مختصر حواشی میں جو چیز سامنے تھی وہ یہ تھی کہ تدبر قرآن کا پورا فکر آ جائے، جن چیزوں میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے وہ چیزیں بھی بیان کرنے کا موقع مل جائے، اور دوسرے یہ کہ ایک ایسی تفسیر ہو جو تفسیر کے طور پر قاری کو اپنے اندر مشغول نہ کرے بلکہ اس کی ساری توجہات کا مرکز قرآن کا متن، اس کا ترجمہ رہے. حواشی اور مختصر حواشی اس کے مددگار ہوں، یہ چیز پیش نظر تھی. تو اس کو رکھ کے پھر میں نے حواشی لکھنا شروع کیے، یہاں تک کہ 5 مجلدات میں، 5 جلدوں میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. اور اب اس کا ترجمہ بھی الگ شائع ہوتا ہے اور تفسیر بھی شائع ہوتی ہے. تو یہ مختصر تعارف ہے.
ٹھیک ہے، شام صاحب بڑی آپ نے اس میں بتایا تفصیل سے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے تفسیر لکھی البیان، اس کا مخاطب کون ہے؟ یعنی یہ آپ نے عام لوگوں کے لیے لکھی، سر آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے ہے، تو اب ترجمہ پڑھنے کے لیے ترجمے میں معاون مددگار اگر کوئی حواشی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم البیان پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے بعض علمی مباحث بھی زیر بحث آتے ہیں. مثلا آپ اکثر یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ ہے، عربیت کی روح سے اس کا یہ مطلب ہے، یہاں پہ مبتدا حذف ہے، یہاں پہ خبر حذف ہے، یہ فعل یہاں پر فیصلہ فعل کے معنی میں ہے. تو اس کی آڈینس کون ہے؟ کون سا شخص ہے جو اپنے اندر کوئی دینی خاص رجحان محسوس کرے گا اس کے بعد البیان پڑھے گا، یا اس کو پڑھنے کی آپ تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں؟
میرے نزدیک عام طور پر تمام علوم و فنون میں انسانوں کی تین جماعتیں ہوتی ہیں، عام لوگ جو پڑھنے لکھنے کی طرف آسانی سے متوجہ نہیں ہوتے، ان کا کوئی بہت علمی رجحان بھی نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو بس مل جائے جس سے ضروریات پوری ہو جائے، اس علم و فن سے متعلق اگر کوئی ضروری چیزیں ہیں تو وہ اس کو جان لیں۔ دوسرے اس کے ماہرین، اس علم فن کے ماہرین، جیسے ایک عام آدمی کی بھی ضرورت تو ہوتی ہے کہ اس کو اپنی صحت کے بارے میں ضروری باتیں معلوم ہو جائیں، حفظان صحت کے اصول وہ جاننا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی زکام ہو گیا ہے، کوئی نزلہ ہو گیا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی دوا مجھے معلوم ہو میں اس کو لے لوں۔ لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے طبیب اور ماہرین بھی ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو طالب علم کی سطح پر کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی علماء تو خود ماہرین ہیں، وہ اپنے طور پر کوئی رائے قائم کر لیں گے۔ عام آدمی میں نے عرض کیا کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بس مجھے بتائیے بات کیا ہے، لیکن ایک طالب علم چیزوں کو اس طرح جاننا چاہتا ہے جس طرح کہ اس چیز کا حق ہے، جاننے کا عمل شروع کرتا ہے۔ تو میری اس کاوش کے مخاطب طالب علم ہے، میں خود بھی طالب علم ہوں اور میں نے انہی کو سامنے رکھ کر یہ لکھا ہے۔ طالب علم کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب میں نے کوشش کی ہے کہ ابتدائی سطح پر پوری ہو جائے، اس کے بعد جب وہ عالم بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر رائے قائم کر سکتا ہے۔
اچھا صاحب، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بھی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہوتی ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا کوئی تعارف بھی ہونا چاہیے، اس کتاب میں جس طریقے سے مشمولات بیان ہوئے ہیں، کانٹینٹ بیان ہوا ہے، اس کا اسٹرکچر بھی ہم پہ واضح ہونا چاہیے۔ البیان کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے ابتدا میں بھی آپ نے ایک مقدمہ لکھا ہے، ایک تعارف لکھا ہے، اور اس کے خاتمے پر بھی آپ نے خود اس تصنیف کے بارے میں اپنی کچھ آراء کا اظہار کیا ہے۔ آپ کی نظر میں کتنا ناگزیر ہے البیان کو پڑھنے سے پہلے ان دونوں چیزوں کو، جو ابتدا میں ہے اور جو آخر میں، پہلے پڑھ کے سمجھا جائے اور پھر اس کتاب کو دیکھا جائے، یا کتاب کو کہیں سے بھی کھول کے بیچ میں دیکھا جا سکتا ہے؟
میرے نزدیک کسی بھی کتاب کو اور قرآن جیسی کتاب کو جب بھی آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کا تعارف ہونا چاہیے۔ قرآن چونکہ کوئی میری تصنیف نہیں ہے یا میرا کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب یا اپنی تفسیر کا تعارف نہیں کرایا، دباچے میں مختصر طور پر ذکر کر دیا کہ یہ کس نوعیت کی چیز ہے، لیکن مقدمے قرآن کے تعارف پر مبنی ہے۔ دیکھیے، میں ایک آدمی کو یہ پیغام یا ایک طالب علم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کس طرح کی کتاب پڑھنے جا رہا ہے۔ اصل میں تو قرآن پڑھانا مقصود ہے نا، تفسیر سے کوئی اپنی بات کہنا تو مقصود نہیں ہے۔ تو جب قرآن پڑھانا مقصود ہے تو قرآن ہی کا تعارف ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے مقدمے میں کتاب کا تعارف نہیں کرایا کہ یہ میری کتاب کس طرح کی ہے، یہ تعارف میں نے خاتمے میں جا کر کرایا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کو جو حیثیت حاصل ہونی چاہیے جب بھی کبھی اس کا ترجمہ و تفسیر ہو، اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ خاتمے میں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ ترجمہ کس طرح کیا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھا ہے، تفسیر کس طرح کی ہے، اس پہ استاذ امام کی تفسیر کو کس طرح بنیاد بنایا ہے، اس کا اگر خلاصہ کیا ہے تو وہ کیسے کیا ہے، اپنی آراء بیان کی ہیں تو وہ کس طرح کی ہیں، تو وہ تعارف آپ وہاں دیکھ لیں۔ اور ابتدا میں قرآن کا تعارف یہ ضروری ہے، دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ پھر کتاب سے بھی استفادہ کریں گے اور اس کی نوعیت کو سمجھ کر اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو وہ بھی کریں گے۔ میں پھر واضح کر دوں کہ میں خود بھی طالب علم ہوں اور طالب علم ہی کی حیثیت سے میں نے زندگی بسر کی ہے، اور یہ ترجمہ و تفسیر بھی دین کے طلبہ کے لیے ہے، قرآن کے طلبہ کے لیے۔
آپ نے واضح فرمایا، یہ بیان کیجئے گا، جب اس کو ایک عام آدمی کھولتا ہے تو اس میں دو تین چیزیں بظاہر اس کو بڑی ایک طرح سے نئی محسوس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں وہ سمجھنا بھی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالعموم جو قرآن مجید کے تراجم ہوتے ہیں اس میں جو عربی کا متن ہے اس کا جو لفظ کا معنی جو ترجمہ بنتا ہے وہ نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بریکٹس بہت جگہوں پہ آتے ہیں، اور بریکٹ کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک عام قاری جب اس کو اوپر جا کے باقی جگہوں پہ تراجم میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں کوئی ایسی عربی موجود نہیں ہوتی جس کا ترجمہ آپ نے بریکٹ میں کیا ہوتا ہے، تو یہ کس پہلو سے اس کتاب میں ہو رہا ہوتا ہے؟
میں نے پہلے واضح کیا کہ یہ ترجمہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ قرآن کے نظم کو ترجمے میں واضح کر دیا جائے. قرآن کا نظم کیوں واضح نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو قرآن کی زبان کا اسلوب ہے یا اسٹرکچر ہے وہ بالکل ہی منفرد ہے. ہماری اس وقت کی زبانوں میں بات کرنے کا وہ انداز نہیں ہے. اس کا میں نے خاتمے میں تعارف کرا دیا, بتا دیا ہے کہ اس اسلوب کے خصائص کیا ہیں. چنانچہ اس وقت کے قاری کو اگر آپ صرف وہ ترجمہ کر دیں گے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ترجمہ کس لیے کرنا ہے؟ بات سمجھانے کے لیے کرنا ہے نا. ترجمہ خود کلام کا فہم ہی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص اپنے علم کی بنیاد پر جملوں سے جو بات سمجھتا ہے اس کو اپنی زبان میں ادا کرتا ہے. تو جو بات جملوں سے سمجھ میں آتی ہے اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے, اور جو جملوں کے سیاق و سباق سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. تو میں نے اس میں یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ چیزیں جو زبان کے قواعد کا لازمی تقاضا ہے ان میں تو قوسین بھی نہیں لگائے, یعنی ان کو کھول دیا. اور یہی میرے نزدیک ترجمہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ترجمہ لفظوں کے نیچے لفظ رکھنے کا نام نہیں ہے. ایک زبان میں جو کچھ کہا گیا اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کے دوسری زبان کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے. اگر آپ کسی بھی کتاب کا اس طرح ترجمہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ قرآن کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو سب کے بارے میں یہی شکایت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اگر سمجھانا ہے تو پھر ضروری ہوگا کہ اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ جس میں اس وقت کا زبان کا اسٹرکچر اس پورے مدعا کو ادا کرے. پہلے تو یہ چیز ہے. چنانچہ بعض جگہوں پر جب لوگ تقابل کر کے دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جو قرآن میں مقدرات ہوتے ہیں, یعنی جو نحوی مقدرات ہیں, جو جملے کے تقاضے ہیں, ان کو قوسین کے بغیر کھول دیا, لکھ بھی دیا, ان کو لکھ بھی دیا. لیکن جو نظم کا ربط ہے ظاہر ہے کہ وہ تو فہم ہے. آپ نے ایک سیاق سباق کو سامنے رکھ کر سمجھا ہے, اس کو قوسین میں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ رہنمائی دی گئی ہے. میرے خیال میں قرآن جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے کا یہی طریقہ ہے.
اچھا صاحب, میں صرف سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ہمارے ہاں برصغیر کی جو تفسیری روایت ہے اس میں بھی با محاورہ ترجمے کی ایک پوری کی پوری ہمیں نظر آتی ہے. لٹریچر کی پوری تاریخ ہے. کوئی اس کی مثال ہے کہ مطلب یہ با محاورہ ترجمہ اور یہ نظم کی رعایت سے ترجمہ کرنا اور پھر اس کے بعد آپ قوسین کے اندر وہ جو نظم ہے اس کو دریافت کر کے لکھ دیں, ان دونوں میں کوئی جوہری فرق ہے؟ اور جو آپ نے کام کیا ہے کہ اس کی کوئی اور ہمارے پاس نظیر یا مثال ہے؟ مثلا مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی میں نے عربی مبین کو اردو مبین میں منتقل کر دیا, یعنی بات اسی طرح سے کھول کے بیان کر دی ہے. تو کوئی اور بھی اس طرح کی مثال ہے جس طرح سے آپ نے کام کیا؟
وہ بھی یہ کرتے ہیں. مولانا ابو الکلام آزاد کے ترجمے میں بھی جگہ جگہ آپ کو اسی طرح قوسین نظر آئیں گے جس میں وہ واضح کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جملے کے الفاظ اس چیز کو لفظوں میں بیان نہیں کر رہے ہوتے لیکن در و بست بیان کر رہا ہوتا ہے, لہجہ بیان کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو وہ بھی کھولتے ہیں. اور ابو الکلام آزاد کے ترجمے میں آپ بہت سی اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے.
اچھا,
یعنی اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ گویا تفسیری بن گیا ہے بڑے پیمانے پر. تو لوگ کرتے رہے اپنے اپنے طریقے سے. میں نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جو لفظی اطلاقات ہیں اس کو ہم مقدرات کہتے ہیں اصطلاح میں, وہ تو بغیر قوسین کے کھول دیے جائیں, ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ قوسین لگائے جائیں. وہ اصل میں جملے کا لازمی مدعا ہے. اور وہ چیزیں جو نظم سے تعلق رکھتی ہیں ان کو اس طرح سے قوسین میں بیان کر دیا جائے. بس یہ دو چیزیں ملحوظ رکھ کر میں نے یہ سارا کام کر دیا ہے. پہلے بھی لوگ کرتے رہے, وہ اپنے اپنے طریقے سے کرتے رہے ہیں. نظم کی رعایت اس طرح سے تو ظاہر ہے کہ مدرسہ فراہی میں ہوئی ہے, اس وجہ سے اس کی آپ کو نظیر یہاں نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں البیان کو تو یہاں میں جا بجا بڑے لمبے لمبے اقتباسات ہیں, بڑے بڑے پیراگراف ہیں جو تدبر قرآن سے ماخوذ نظر آتے ہیں. یعنی آپ خود مولانا مینا حسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے اسی کے مختلف حصوں کو اس میں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک عام قاری تو یہ سمجھتا ہے نا کہ آپ کی تفسیر ہے لیکن درمیان میں جا بجا تدبر قرآن بیچ میں آ رہی ہوتی ہے.
اس لیے کہ یہ ایک مدرسہ فکر کے پس منظر میں لکھی گئی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ پہلے کوئی کام نہیں تھا. میں نے عرض کیا اسی لیے بہت تفصیل سے عرض کیا کہ امام فراہی نے قرآن کو اس طرح سمجھا جائے اس کی ابتدا کی. اس فکر کی بہت سی چیزیں ان کی تصنیفات کی صورت میں سامنے آئیں, اس سے ایک خاص اسلوب وجود میں آ گیا, اس کو سامنے رکھ کر تدبر و قرآن لکھی گئی. وہ کوئی مجھ سے صدیوں پہلے نہیں لکھی گئی بلکہ خود میرے سامنے پائے تکمیل کو پہنچی ہے. میں نے خود استاد امام سے جب قرآن پڑھا ہے تو سورہ زخرف سے پڑھنا شروع کیا تھا, اور اس وقت سورہ زخرف ہی کی تفسیر وہ لکھ بھی رہے تھے, تو ایک لحاظ سے وہ ہمارے سامنے پائے تکمیل کو پہنچی ہے. اصولاً تو ایک تفسیر لکھ دی گئی ہے تو کوئی نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن چونکہ بہت سے معاملات میں میرا زاویہ نظر مختلف تھا اور یہ ضرورت بھی تھی کہ ایک ایسی تفسیر لکھی جائے کہ جس میں تفسیر درس قرآن کے طریقے پر نہ ہو بلکہ قاری کی پوری توجہ خود کلام پر مرکوز رہے, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اب یہ سوال تھا کہ جو کام ہو چکا ہے کیا اس کام کو میں یہ خیال کر لوں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ جہاں پر اس کو اقتباس کیا جا سکتا ہے اقتباس کر دیا, جہاں اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے وہ کر دیا, اور ساری بات بیان کر دی مقدمے میں, اور جہاں میرا نقطہ نظر مختلف ہے وہاں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا.
آپ سے نقطہ واضح ہوا. البیان کے تعارف کے سلسلے میں ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا پھر آپ نے اپنی اس جو تفسیر ہے اس کو پڑھانے کا بھی آغاز کیا اور گزشتہ کئی سالوں سے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, تدریس میں کیا اضافہ پیش نظر ہے, کیا چیز ہے جو ترجمے کے باوجود اور ترجمے کی شرح وضاحت لکھنے کے باوجود تدریس کی بھی ضرورت کو باقی رکھتی ہے, تدریس میں سے آگے کا کیا کام کرتے ہیں؟
میں نے عرض کیا کہ عام آدمی کی ضرورتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں, یہ طالب علموں کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے. جس طرح آپ نصاب کی کتاب لکھتے ہیں تو نصاب کی کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ کسی علم اور فن کو باقاعدہ پڑھنے والے لوگ سامنے رکھ کر وہ چیز سمجھ لیں. جو چیز طالب علموں کے لیے لکھی جائے گی یہ ضرورت ہوگی کہ عام لوگوں کو اس کا درس دیا جائے, وہ پڑھائی جائے سمجھائی جائے. تو عام لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر میں اس کی تعلیم تدریس بھی کرتا رہتا ہوں, اور میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ ہے کہ جو چیزیں طالب علموں کی ضرورت کے لیے لکھی جاتی ہیں وہ اصل میں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے کسی فن یا علم میں آپ نے نصاب کی کتاب لکھ دی ہے, جیسے وہ آپ کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن چونکہ عام آدمی کی ضرورت ہے تو وہ لوگوں کو پڑھایا جاتا رہنا چاہیے.
کرام صاحب نے فرمایا کہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے, بہت سارے لوگ جنہوں نے بالکل ابتدا میں یہ تفسیر خریدی تھی تو ان کے پاس جو جلدیں ہیں اس وقت شاید تصور یہ تھا کہ شاید یہ تین جلدوں میں ہوگی, اور قرآن مجید کا جو آخری حصہ ہے غالباً اس کو آپ نے پہلے اب تکمیل تک پہنچایا تھا, تو اب یہ پانچ جلدوں میں ہے, اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ پہلے تین میں تھی پھر پانچ میں ہوئی یا کیا اس میں تقسیم
تین ہوئی؟ میں تو کبھی بھی نہیں تھی. میں نے سورہ قاف سے لے کے آخر تک کی تفسیر پہلے کی تھی, اس لیے کہ میں اس پہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ چھوٹی صورتوں میں کیا فی الواقع نظم کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو پہلی جلد گویا وہ بن گئی, یعنی جو اب پانچویں جلد ہے وہ پہلی جلد بن گئی تھی. اس کے بعد یہ خیال تھا کہ شاید چار میں ختم ہو جائے گی, لیکن بتدریج یہ اندازہ ہوا کہ نہیں پانچ ہی میں ہوگی, لہذا پھر وہ ایسا ہی ہوا. یہ دنیا میں ہر تفسیر لکھنے والے کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن کی آخری جلد میں لکھا ہے کہ پیش نظر یہ نہیں تھا کہ چھٹی جلد بھی ہو جائے گی, لیکن اب ہو گئی ہے, تو ایک ایسی جگہ سے جلدوں کو کاٹنا پڑا ہے جہاں سے کاٹنا پسندیدہ نہیں تھا, یہ بھی لکھنا پڑا ان کو. تو الحمدللہ البیان میں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, بس یہ کہ اندازہ تھا چار میں مکمل ہو جائے گی اور میں چاہتا بھی یہی تھا, لیکن وہ پانچ میں پایا تکمیل کو پہنچے.
آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا, ہر مصنف جو کتاب لکھتا ہے, آپ نے تفسیر پہ کام کیا ہے, اس پر غور و فکر کا مرحلہ بھی جاری رہتا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل بھی ہوا جو شائع ہو چکی تکمیل کے بعد؟ کوئی نئے ایڈیشنز بھی آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا ایڈیشن اس میں آیا ہے تو ہم وہی خریدیں, ورنہ اگر پرانے ایڈیشن میں وہی بات ہے, تو کوئی آپ نے نظر ثانی کا کام بھی کیا ہے اس کے اوپر؟
دنیا بھر میں جو مصنفین کی روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب بھی کتاب کا نیا ایڈیشن شائع ہو تو مصنف اس پر نظر ثانی کرے. تو میں بھی یہ کام کرتا رہتا ہوں, اور وہاں اشاعتی ادارہ چونکہ لاہور میں ہے تو ان کو بھیجتا رہتا ہوں, جہاں کہیں بھی مجھے کوئی نظر ثانی کے نتیجے میں تغیر کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ہر نئے ایڈیشن میں شامل کر دیتے ہیں. جب تک میں جیتا ہوں یہ کام کرتا رہوں, اور جب میرے بعد پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے تو ان کا دل چاہے تو آخری ایڈیشن خرید لیں, ورنہ جو کچھ پہلے خرید چکے ہیں اسی پہ اکتفا کریں.
ہم سب آپ کی تفسیر البیان کا تعارف ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ پانچ جلدوں پر مشتمل یہ کتاب بالکل بلا معاوضہ آپ پڑھ سکتے ہیں. غامدی صاحب کی جو ایپ ہے غامدی, اس پہ یہ پانچوں جلدیں موجود ہیں, آپ اس پر اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو ہر جگہ سے دنیا بھر میں یہ میسر بھی ہے, اس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں. اور اس وقت غامدی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے اس کو پڑھا رہے ہیں, تو دوسری جلد پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لیکچرز یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں, وہاں پر آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. غامدی صاحب کے لٹریچر کے تعارف کے سلسلہ جاری ہے. آپ کے لٹریچر کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا. بہت بڑی تعداد میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, لیکن آپ کا جو مکمل لٹریچر ہے, جو کتب ہیں, ان میں کیا کانٹینٹ زیر بحث ہے, کون اس کے مخاطبین ہیں, انہیں کیسے پڑھا جائے, اس حوالے سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہم سب گزشتہ کل آپ نے بتایا تھا البیان کے بارے میں, وجہ کیا بنی کتاب لکھنے کی اور کیا اس میں کانٹینٹ زیر بحث ہے. میں اسی موضوع کو آگے بڑھا کے بقیہ کتب پر بھی آؤں گا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ پانچ مجلدات پہ یہ مشتمل ہے, ہمارے ہاں جو طالبانہ ذہن بھی ہے وہ بھی ایک بہت لمبی اور بڑی تصنیف کو مشکل سے پڑھ پاتا ہے, تو یہ مجھے بتائیے کہ اپنی زندگی کے تجربات اور حاصلات ہیں کہ خود وہ لوگ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ کیسے ایک بڑی کتاب کو جو پانچ جلدوں پہ مشتمل ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مختصر حصوں کا پہلے انتخاب کریں, اس کو پڑھنا شروع کر دیں, یا پھر یہ آن گوئنگ کام ہے, اور اگر یہ کوئی لمبا کام ہے تو اس میں پنچوئلٹی ڈسپلن کو پڑھنے کے حوالے سے کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے؟
میں نے کوئی اشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہے. میری کوئی عمومی تصنیف ہے, کسی اور شخص کا کوئی اپنا فلسفہ حکمت ہے, وہ انسان کے لیے اس طرح زندگی کا مسئلہ نہیں بنتا. لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید, میں اگر مسلمان ہوں تو میرے لیے زندگی کا مسئلہ ہے. یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. دنیا کی ساری کتابوں میں یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہی کتاب ہے جس سے مجھے میرے پروردگار کا تعارف ہوتا ہے, یہی کتاب ہے جو میری ہدایت کا آخری درجے میں اہتمام کرتی ہے, اسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ مذہب کے معاملے میں جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو وہاں فیصلہ سنائے. اس کتاب کی یہ غیر معمولی حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی استعداد کی حد تک اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرے. اس زندہ تعلق کو قائم کرنے کے باب میں میں نے ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ سادہ ترجمہ پڑھیں. وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ قرآن مجید کی سادہ تلاوت کریں, اور جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. وہ اردو میں, انگریزی میں, کسی اور زبان میں, جس میں بھی ان کے لیے پڑھنا آسان ہے. ہمارے موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی سہولت پیدا کی ہے, اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ عمومی طور پر انسانوں کو جس رجحان پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی رعایت ہو گئی ہے. وہ رجحان یہ ہے کہ کم لوگ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں لیکن سننے کا سب کے ہاں دائیہ موجود ہوتا ہے. اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پڑھنے کی بجائے آپ قرآن مجید کا ترجمہ سن لیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی اس وقت تراجم ہیں ان میں سے زیادہ تر اب سنے جا سکتے ہیں. اردو میں بھی, انگریزی میں بھی بہت سے ہیں. ہمارا اپنا ترجمہ بھی البیان میں میں نے کیا ہے, وہ تین صورتوں میں پڑھا ہوا موجود ہے. اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے اس میں سے کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے, اور جب آپ اسے سنیں گے تو اللہ کی کتاب کو سنیں گے, ایک تعلق اس سے پیدا ہوگا, آپ کا ایک ذاتی رابطہ استوار ہوگا, اور جو گرد و پیش میں دین کے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے بیشتر باتوں کا اجنبی ہونا واضح ہو جائے گا. اصل دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وہ بندوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک سچا شعور اس سے پیدا ہوگا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ عام آدمی کی ضروریات کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. یعنی وہ اپنی بات اتنے مختلف پہلوؤں سے دہرا کر بیان کر دے گا کہ بنیادی حقائق واضح ہو جائیں گے. اگر غور و تدبر کا احساس ہو یا انسان کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ طالب علمانہ طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو قرآن مجید میں اس کا سامان بھی موجود ہے. اور اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. جس طرح عام آدمی کے لیے یہ آسان ترین کتاب ہے، اسی طرح علماء کے لیے، ماہرین کے لیے مشکل ترین کتاب ہے. تو گویا دونوں طرح کے طبائع کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اور اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد کتاب ہے. عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کو پڑھے سادہ طریقے سے یا سنیں، سننے میں اور بھی سہولت رہتی ہے. وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ کہیں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس پر نشان لگا دے. اول تو بہت سے سوالات خود قرآن مجید کو سنتے ہوئے خود ہی حل ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہ جائیں تو پھر وہ اگلا قدم بڑھا سکتا ہے، اگر ذوق ہو کہ وہ حواشی پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے. وہاں بھی اطمینان نہ ہو تو کسی صاحب علم سے رجوع کر سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں اور ابتدا سے انتہا تک پڑھیں ترتیب کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل کیا ہے اور اس میں آیات کی اس طرح تصریف کی ہے کہ اپنے ذوق کے لحاظ سے آپ کبھی کوئی سورہ پڑھ لیجئے، کبھی کوئی سورہ پڑھ لیجئے. خاص طور پر جو آخری ابواب کی سورتیں ہیں وہ مختصر بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں. اگر وہ پوری کی پوری سورہ خاص طور پر البیان کے ترجمے کو سامنے رکھ کے سورتوں کا تعارف پہلے پڑھیں یا سنیں اور اس کے بعد پڑھیں، تو قرآن کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس میں نظم کیا خوبصورت طریقے سے آگے بڑھتا ہے، مدعا کو اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ کا ایک خوبصورت پیرہن دیتے ہیں، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. تو عام آدمی کے لیے مطالعے کا طریقہ یہی ہے.
ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. آپ نے ذکر کیا کہ البیان تو قرآن مجید کے ترجمے اور ترجمے کی وضاحت پر مشتمل ایک تفسیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور جو تصنیف ترجمے ہی کی وہ الگ سے بھی شائع ہو چکی ہے، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے. ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ البیان ہی کا ترجمہ ہے، یعنی اس تفسیر میں جو ترجمہ آپ نے کیا تھا اس میں سے صرف حواشی ہٹا کے ترجمے کو الگ سے ترجمہ شائع کیا؟ کیونکہ اس کتاب کو بھی اب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نیچے کہیں نہ کہیں حواشی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ حواشی کیا وہی ہیں جو البیان میں تھے، چند جگہوں پہ لے لیے گئے ہیں، یا یہ اس پہ آپ نے اثر نو طور پہ حواشی پہ کام کیا؟
بعض جگہوں پر اثر نو لکھے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے، یعنی یہاں کہیں ضروری وضاحت تھی. میرا خیال ہے اگر آپ شمار کریں تو شاید 8-10 مقامات سے زیادہ نہیں ہوں گے. ترجمہ، سادہ ترجمہ ہی مقصود ہے، وہی پڑھنا چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں تو پابندی ہے، متن کے بغیر نہیں شائع کر سکتے، پاکستان میں یہ پابندی ہے، چنانچہ وہاں سے یہ اسی طرح شائع ہوتا ہے، یعنی اس میں متن بھی ہوتا ہے اور ترجمہ بھی. لیکن بھارت سے یہ متن کے بغیر بھی شائع ہو گیا ہے. جن لوگوں کو ذرا اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے وہ ساتھ لے کے کہاں جائیں گے، وہ سادہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے اور یہ الگ سے اب دستیاب ہے.
اچھا، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، لوگوں نے بعض سوال بھی پوچھا کل کی نشست کے بعد کہ جس البیان کے تعارف کا ہم نے گفتگو کی تھی ہم سب سے، کہ انگریزی میں بھی موجود ہے تو اس کی 4 جلدیں ترجمہ ہو چکی ہیں، بیشتر شائع بھی ہو چکی ہیں، لیکن پورا جو سیٹ ہے وہ انشاءاللہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچ کے شائع بھی ہوگا انگریزی زبان میں. جبکہ جہاں تک اردو ترجمے کا تعلق ہے تو پورا اردو ترجمہ انگریزی زبان میں موجود ہے. اچھا غام صاحب، آپ نے ذکر کیا ہمارے یہاں پابندی ہے کہ متن کے بغیر نہیں شائع کیا جا سکتا قرآن مجید کے ترجمے کو. یہ بیان کیجیے گا ایک عمومی رجحان بھی ہے کہ قرآن مجید کی عربی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طرح کا روحانی تعلق تو پیدا ہوتا ہے لیکن ثواب کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو کیا پڑھنا اور سننا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی قرآن آپ عربی میں پڑھیں یا عربی میں سن لیں، یا اردو میں پڑھیں اور اردو میں سن لیں، تو پڑھنے اور سننے دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، یا پڑھنے کے بارے میں زیادہ کوئی افضلیت کی بات کی جاتی ہے؟
نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. آپ سنیں وہ بھی پڑھنا ہے، پڑھیں، اس سے بھی آپ کو ہدایت حاصل ہوگی. لیکن قرآن مجید اصلاً تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر ہمارے ہاں پڑھا اور سنا جانا چاہیے. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس میں پڑھیں. اس کے الفاظ کی تلاوت کی اپنی ایک روحانیت ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. وہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ ہے جس میں صرف ترجمہ ہے اور آپ ایک موقع پر اس کو پڑھ لیتے ہیں، کسی دوسرے موقع پر صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں دعوت دین سیریز میں بھی گفتگو کی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو دعوت کی بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہم دیں گے غیر مسلموں کو، تو اس میں یہ جو آپ کا ترجمہ ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں دنیا بھر میں جی غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، تو یہ جو ترجمہ ہے اس میں بھی آپ نے وہ جو تعارف موجود تھا کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے اس کو بھی اس میں الگ سے لکھ دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ کتاب کی یونرا ڈکشن، اس کا اسٹائل ہے کیا؟
یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کسی بھی کتاب کو جب آپ کسی شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کا تعارف لازماً ہونا چاہیے، کتاب کیا ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مقدمہ شامل کیا جائے، وہ بہت مختصر مقدمہ ہے، چند صفحات ہیں، اس میں میں نے قرآن مجید کا تعارف کرا دیا ہے اور صورتوں کے تعارف بھی لکھ لیے ہیں، دو دو صورتوں کے تعارف لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر صورتیں توام ہیں، یعنی دو دو کوئی جوڑے بنا کر قرآن مجید میں مضمون آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے سات ابواب ہیں، ان ساتوں ابواب کے بھی الگ تعارف لکھ دیے اور وہ بھی شامل ہے اس میں، جب سنیں گے تو اس میں بھی یہ پڑھے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ سنتے ہوئے بھی پہلے تعارف سنیں گے یا یہ جانیں گے کہ یہ سورہ کیا ہے، اس میں کون مخاطبین ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اس میں کس چیز پر استدلال کیا گیا ہے، استدلال کے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ سن لیں گے۔ تو یہ نہایت مختصر ہے، یعنی آپ سورتوں کا تعارف زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ میں سن لیں گے اور اس کے بعد آپ سورہ کا مطالعہ کریں یا اس کو سن لیں۔
ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم سے، ہم نے اس رمضان میں یہ کوشش کی، جو آپ کا ترجمہ ہے اس کو مختلف لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی ہے، ہم سب کی ایپ پر بھی موجود ہے، ہم نے اس کو 30 دنوں میں بانٹ دیا اور کوشش یہ کی کہ روزانہ کچھ حصہ لوگ سنتے جائیں اور 30 دن میں اس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ پورا کا پورا سنا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تقسیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس میں کوئی مزید تقسیم بھی کر سکتے ہیں؟ کہ کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر بڑا مصروف ہوتا ہے، روزمرہ معمولات میں عام آدمی کی مشقتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے اس کو ایک سہارا ہو جاتا ہے کہ جی آج میں نے یہ سننا ہے، کل میں نے یہ سننا ہے، تو کرتے کرتے قرآن بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح سے تقسیم، تو یہ جو تقسیم کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی بھی کی اور مزید تقسیم کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں۔
مسلمانوں کے یہاں بہت اچھی روایت ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادت کی طرف بھی خصوصی رجحان ہوتا ہے، اور پہلے دن سے یہ روایت بھی ہمارے یہاں قائم ہو گئی کہ لوگ اس میں قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا قرآن سن لیں۔ تراویح کا اہتمام بھی اصلاً اسی لیے کیا گیا تھا، اگرچہ اب وہ ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، تو اگر آپ لوگوں نے اس کو ایک مشن کے طور پر سامنے رکھا اور یہ کوشش کی کہ قرآن کا انذار لوگوں تک پہنچے، اور اس طریقے سے اس کو 30 دنوں پر تقسیم کر دیا، یہی مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کے ہمارے ہاں پاروں کی تقسیم کی گئی، وہ بھی اسی مقصد سے تھی کہ لوگ کم سے کم اتنا حصہ قرآن مجید کا روزانہ پڑھ لیں یا روزانہ سن لیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی تقسیم میں مضمون بھی پیش نظر رہے، لیکن بہرحال لوگوں نے سننا ہوتا ہے اور ان کے پاس 30 یا 29 دن ہی ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ نے توجہ دلانے کے لیے، لوگوں کو اس سے متعلق کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہی معاملہ پورے سال کے لیے کر لینا چاہیے۔
اچھا،
آپ جس طرح 30 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پورے سال کے لیے تقسیم کر دیجئے، روزانہ کے لحاظ سے بھی اور ہفتہ وار کے لحاظ سے بھی، اور اس میں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ روزانہ تو شاید چند آیتیں آئیں گی، ہفتہ وار بھی اگر ہو تو زیادہ نہیں ہوگا، یعنی آپ سمجھیں آدھ پارے کے قریب، ایک اندازے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن لیں گے ہفتے میں، تو اس کا وقت اگر لوگ مقرر کر لیں تو قرآن مجید کو اس طرح ایک ترتیب سے سنتے رہیں گے، اور قرآن مجید کی تذکیر بھی ہوتی رہے گی، اس سے ایک زندہ تعلق بھی ہوگا، اور علمی فکری سوالات بھی پیدا ہوتے رہیں گے، جس کو وہ پھر تفسیروں میں دیکھیں گے، کچھ تحقیق کریں گے، کچھ علماء سے ملیں گے، تو اس طرح دین ان کے علم و عمل کا حصہ بنے گا۔ قرآن ہی ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنی چاہیے، تو یہ سارا اہتمام بہت ہی پاکیزہ ہے، ضرور کرنا چاہیے۔
ہم سے بہت شکریہ، آپ نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ میں لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ عربی زبان اور اردو دونوں میں مختلف جو قراء حضرات ہیں، لوگ اپنے اپنے ذوق سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کی ایپ پر بلا معاوضہ پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کو سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔